میری اس بات سے شاید آپ اتفاق کریں گے کہ عام طور پر مسلم معاشرے کا حال یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کم ہی ہم اپناتے ہیں. ہمارے ہاں بظاہر جن چیزوں کی تلقین کی جاتی ہے, بعض میں زور دیا جاتا ہے, نصیحت کے پیرائے جس کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں, اگر کوئی قریب سے دیکھے تو اسے اندازہ ہوگا کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر وہ اقدار اور وہ اچھی چیزیں ہماری زندگی میں ناپید ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم سب اس پر متفق ہیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے. ہمارا اس پر اتفاق ہے کہ رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں غلط بات ہے, راشی اور مرتشی دونوں جہنمی ہیں. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ سود کی لعنت سے ہمیں بچنا چاہیے, معاشرے کو پاک کرنا چاہیے, اور گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے سود کا لینا دینا. اسی طرح اس سے ملتی جلتی بے شمار چیزیں ہیں, فحاشی کے بارے میں, بے حیائی کے بارے میں, منکرات کا جو بھی تصور ہے اس کی ہم ترویج اشاعت کرتے ہیں, اور یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ ان پر کنسنسس اجماع پایا جاتا ہے. کسی چھوٹی مجلس میں, کسی بڑی مجلس میں آپ چاہیں تو ہاتھ اٹھا لیں, سب یہ کہیں گے کہ سچ بولنا بہت بری بات. کوئی ایک بھی اختلافی نوٹ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کونے سے کھڑا ہو کر کہے کہ نہیں, اور آپ جھوٹ بھوکنا زیادہ اچھی بات. ہر چھوٹا اپنے بڑوں سے یہی بات سنتا ہے, ہر استاد اپنے شاگرد کو یہی بات بتاتا ہے, ہر باپ اپنے بیٹے سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن اس سے یہ بات ڈھکی چھپی ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ اور ہمارا انفرادی تشخص بھی سچ پر نہیں بلکہ جھوٹ پر قائم, رشوت پر قائم ہے, سود پر قائم ہے. بے حیائی, فحاشی, اوریانی کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان سب پر ہی قائم ہے ہماری ساری تقاریب, ہماری اجتماعیت کا ڈھانچہ. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے محلے اور بستیوں میں اگر کسی گھر سے رات کو 11-12 بجے کے بعد گانے بجانے کی آواز آتی تھی, یہ کچھ ڈومیاں اور ناچنے والیاں آ جاتی تھیں تو لوگ اس کو برا سمجھتے تھے, اور ایسے لوگوں کو کم از کم شرفا کی فہرست سے تو خارج کر ہی دیتے تھے. ابھی دیکھیے ان لوگوں نے ناچنے والیوں کو بلا لیا اور گانے والوں کو بجا لیا. لیکن برائی کی اصل صلاحیت یہ ہے کہ وہ نری برائی کی حیثیت سے پیش نہیں ہوتی, بلکہ وہ انسٹیٹیوشنلائز جب ہو جاتی ہے تو اچھے بھلے لوگ بھی اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں. مثلا وہی ناچنے گانے والیاں اگر ٹی وی پہ آ جائیں تو ہم خود اس کو کھول کر بیٹھیں گے, پھر اس کو دیکھیں گے, اپنے بچوں کو بھی دکھائیں گے, اور اپنی دانش میں یہ محسوس بھی نہیں کریں گے کہ یہ اتنا ہی برا کام ہے جتنا کہ اگر محلے میں کوئی اور کر رہا ہو تو ہم اس کو برا کریں. یعنی پھر ہم اس کو کلچرل شو کہیں گے, ایوارڈ تقسیم کرنے کی کوئی تقریب قرار دیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جس سے فحاشی, اوریانی, بے حیائی, انفراد کہتے ہیں یہ تو محض الفاظ ہیں, اگر اس کی تفصیل میں آپ جائیں تو وہی کچھ ہے جو ریڈیو پر, جو ٹی وی پر, جو ہماری تقاریب میں ہم لوگ سب خود ہی کرتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ساری برائیاں, یہ سارے اقدار جن کو ہم اچھا کہتے ہیں ان کے قریب بھی نہیں سکتے, اور جن کو برا کہتے ہیں انہی پر مشتمل ایک معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اب اس سلسلے میں اگر معاشرے کا کوئی سروے کیا جائے تو اب بھی 95% سے زیادہ لوگ شاید یہ بات کہیں گے کہ ہم سچ بولنا تو چاہتے ہیں لیکن جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہوتا, رشوت لینا اور دینا ان دونوں سے بچنا تو چاہتے ہیں پر کیا کیا جائے, اس کے بغیر کام نہیں چلتا, کوئی فائل حرکت ہی میں نہیں آتی, چپراسی کھڑا مسکراتا رہتا ہے اور اس کی مسکراہٹ کے معنی کچھ ہوتے ہیں, जो दे उसका भी भला न दे उसका भी भला, नहीं ऐसा नहीं है। जो समझे उसका भला, जो न समझे उसका हरगिज भला नहीं, यानी वो कुछ कह रहा होता है भगवान हार। पूरे निजाम से ऊपर कायम है सारी चीजें। तो अब भी अगर 95वीं सदी मुस्लिम माशरे के लोगों से बात की जाए तो वो ये जरूर कहेंगे कि हम इन सारी अच्छी बातों को अच्छा ही समझते हैं, पर बुरी बातें इस तरह राइज हो गई हैं माशरे में और इस तरह उनका चलन है और वो माशरे के रग रुपये में स्त्रायब कर गई हैं, हिस्सा बन गई है, इंस्टीट्यूशन पूरा पूरा बन गया है कि उसको हम छोड़ नहीं सकते। मैं चाहता हूं इस पहलू से जरा सा गौर किया जाए कि अगर मुस्लिम माशरे में या किसी भी माशरे में 90-95 और उससे भी ज्यादा फीसद लोग एक खास चीज चाहते हैं और कर ना पाते हैं, मतलब सच बोलना चाहते हैं और पूरे निजाम उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर करता हो, रिश्वत से बचना चाहते हो लेकिन ये रिश्वत दिए दे बगैर काम न होता है, और जो बुराई की किस्में जो मैं अर्ज कर रहा हूं, तो ये बात क्या गौरतलब नहीं है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया है कि मुसलमानों की इतनी बड़ी अक्सरियत अपने अपने माशरों में इतनी बेअसर हो गई है, बेअख्तियार हो गई है कि जिस मौजू पर उनके मौलवी वाज कहते हैं, हर जुमे को घंटों वाज सुनते हैं और हज़्ब तौफीक कर सुनते हैं, जिन मौजूआत पर लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे डेकोरेशन पीसेस बनाकर ड्राइंग रूम में सजाए हुए हैं, और राशिद और मुर्तशी दोनों जहन्नुमी, सच बोलना चाहिए फैलाना चाहिए, बड़े उमदा डेकोरेशन पीसेस हर घर के अंदर मौजूद हैं, टुकड़े बनाए जाते हैं, बैनर सजाए जाते हैं, दफातर के अंदर लगाए जाते हैं, तो क्या ये इस्लाम सिर्फ डेकोरेशन पीस के लिए बहुत अच्छा है, यह आवाज के लिए बहुत अच्छा मौजू है, या कहीं जलसा और कॉन्फ्रेंस की जाए तो उसके लिए सच पर तकरीर बहुत अच्छी मौसर होती है, और बाकी काम चलाने के लिए झूठ ही को अपनाना चाहिए, रिश्वत ही को मलजा और मावा समझना चाहिए। अगर ये सूरत हाल है, मेरी इस बात से शायद आप इत्तेफाक करेंगे कि आमतौर पर मुस्लिम माशरे का हाल यह है कि जिन चीजों को हम अच्छा समझते हैं अपनी जिंदगी में, उन चीजों को कम ही हम अपनाते हैं। हमारे यहां बज़ाहिर जिन चीजों की तलकीन की जाती है, बाज में जोर दिया जाता है, नसीहत के पैराए जिसके लिए अख्तियार किए जाते हैं, अगर कोई करीब से देखे तो उसे अंदाजा होगा कि इंफरादी और इज्तिमाई दोनों सतहों पर वो अखदार और वो अच्छी चीजें हमारी जिंदगी में नापैद होती हैं। मिसाल के तौर पर हम सब इस पर मुत्तफिक हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हमारा इस पर इत्तेफाक है कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों गलत बात है, राशि और मुर्तशी दोनों जहन्नुमी हैं। हम सब ये कहते हैं कि सूद की लानत से हमें बचना चाहिए, माशरे को पाक करना चाहिए, और गोया अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के मुतरादिफ है सूद का लेना देना। इसी तरह इससे मिलती जुलती बेशुमार चीजें हैं, फहाशी के बारे में, बेहयाई के बारे में, मुनकरात का जो भी तसव्वुर है उसकी हम तरबीज इशात करते हैं, और ये सारे मसाइल ऐसे हैं कि इन पर कंसेंसस इजमा पाया जाता है किसी छोटी मजलिस में, किसी बड़ी मजलिस में, आप चाहें तो हाथ उठा लें, सब ये कहेंगे कि सच बोलना बहुत बड़ी बात, कोई एक भी इख्तलाफी नोट नहीं होगा कि कोई शख्स कोने से खड़ा होकर कहे कि नहीं अगर आप झूठ बोलना ज्यादा अच्छी बात है। हर छोटा अपने बड़ों से यही बात सुनता है, हर उस्ताद अपने शागिर्द को यही बात बताता है, हर बाप अपने बेटे से यही कह रहा होता है, लेकिन किससे ये बात ढकी छुपी है कि हमारा पूरा माशरा और हमारा इंफरादी तशख्स भी सच पर नहीं बल्कि झूठ पर कायम, रिश्वत पर कायम है, सूद पर कायम है, बेहयाई फहाशी उरियानी के जो तरीके हो सकते हैं उन सब पर ही कायम है हमारी सारी तकारीफ, हमारी इज्तिमाइयत का ढांचा। यानी ये ठीक है कि जमाना वो था कि हमारे मोहल्ले और बस्तियों में अगर किसी घर से रात को 11-12 बजे के बाद गाने बजाने की आवाज आती थी, ये कुछ डोमनियां और नाचने वालियां आ जाती थी तो लोग उसको बुरा समझते थे और ऐसे लोगों को कम से कम शुरफा की फेरिस्त से तो खारिज कर ही देते थे। अभी देखिए इन लोगों ने नाचने वालियों को बुला लिया और गाने वालों को बुला लिया, लेकिन बुराई की असल सलाहियत यह है कि वो निरी बुराई की हैसियत से पेश नहीं होती बल्कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज जब हो जाती है तो अच्छे भले लोग भी उसको अच्छा समझने लगते हैं। मतलब वही नाचने गाने वालियां अगर टीवी पे आ जाएं तो हम खुद उसको खोल कर बैठेंगे, फिर उसको देखेंगे, अपने बच्चों को भी दिखाएंगे और अपनी दानिश में ये महसूस भी नहीं करेंगे कि ये उतना ही बुरा काम है जितना कि अगर मोहल्ले में कोई और कर रहा हो तो हम उसको बुरा, यानी फिर हम उसको कल्चरल शो कहेंगे, अवार्ड तकसीम करने की कोई तकरीब करार देंगे। इसलिए मैंने अब किया कि जिससे फहाशी उरियानी बेहयाई इंकराज कहते हैं ये तो महज अल्फाज हैं, अगर इसकी तफसील में आप जाएं तो वही कुछ है जो रेडियो पर, जो टीवी पर, जो हमारी तकारीब में हम लोग सब खुद ही करते हैं। इसलिए मैंने अब किया कि ये सारी बुराइयां, ये सारे अवदाद जिनको हम अच्छा कहते हैं उनके करीब भी नहीं खटकते और जिनको बुरा कहते हैं उन्हीं पर मुश्तमल एक माशरे में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब इस सिलसिले में अगर माशरे का कुछ सर्वे किया जाए तो अब भी 95% से ज्यादा लोग शायद ये बात कहेंगे कि हम सच बोलना तो चाहते हैं लेकिन झूठ बोले बगैर गुजारा नहीं होता, रिश्वत लेना और देना इन दोनों से बचना तो चाहते हैं और क्या किया जाए इसके बगैर काम ही नहीं चलता, कोई फाइल हरकत ही में नहीं आती, चपरासी खड़ा मुस्कुराता रहता है और उसकी मुस्कुराहट के माने कुछ होते हैं, जो दे उसका भी भला न दे उसका भी भला, नहीं ऐसा नहीं है, जो समझे उसका भला जो न समझे उसका हरगिज़ भला नहीं, यानी वो कुछ कह रहा होता है बज़ुबान हाल, पूरा निजाम सूद पर कायम है सारी चीजें। तो अब भी अगर 95% मुस्लिम माशरे के लोगों से बात की जाए तो वो ये जरूर कहेंगे कि हम इन सारी अच्छी बातों को अच्छा ही समझते हैं पर बुरी बातें इस तरह राइज हो गई हैं माशरे में और इस तरह उनका चलन है और वो माशरे के रगोपे में स्त्रायत कर गई हैं, हिस्सा बन गई है, इंस्टीट्यूशन पूरा पूरा बन गया है कि उसको हम छोड़ नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि इस पहलू से जरा सा गौर किया जाए कि अगर मुस्लिम माशरे में या किसी भी माशरे में 90-95 और उससे भी ज्यादा फीसद लोग एक खास चीज चाहते हैं और कर ना पाते, मतलब सच बोलना चाहते हो और पूरे निजाम उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर करता हो, रिश्वत से बचना चाहते हो लेकिन ये रिश्वत दिए दिए बगैर काम ना होता हो और जो बुराई की किस्में जो मैं अर्ज कर रहा हूं, तो ये बात क्या गौर तलब नहीं है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया है कि मुसलमानों की इतनी बड़ी अक्सरियत अपने अपने माशरों में इतनी बेअसर हो गई है, बेअख्तियार हो गई है कि जिस मौजू पर उनके मौलवी वाज कहते हैं, हर जुमे को घंटों वाज सुनते हैं और हजरत तौफीक सर सुनते हैं, जिन मौजूआत पर लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे डेकोरेशन पीसेस बनाकर ड्राइंग रूम में सजाए हुए हैं, अर राशि वल मुर्तसी दोनों जानमनी, सच बोलना चाहिए, फलाना चाहिए, बड़े उमदा डेकोरेशन पीसेस हर घर के अंदर मौजूद हैं, टुकड़े बनाए जाते हैं, बैनर सजाए जाते हैं, दफातर के अंदर लगाए जाते हैं, तो क्या ये इस्लाम सिर्फ डेकोरेशन पीस ही के लिए बहुत अच्छा है, यह आवाज के लिए बहुत अच्छा मौजूद है, या कहीं जलसा और कॉन्फ्रेंस की जाए तो उसके लिए सच पर तकरीर बहुत अच्छी मौसर होती है और बाकी काम चलाने के लिए झूठ ही को अपनाना चाहिए, रिश्वत ही को मलजा और मावा समझना चाहिए। अगर ये सूरत हाल है, यही वो सूरत है कि जिसकी तरफ हमें खुद भी मुतवज्जे होना चाहिए और लोगों को मुतवज्जे करना चाहिए, उससे ये पता चलता है कि माशरे में अफराद इंसानी जो बसते हैं 90-95 या उससे भी ज्यादा फीसद लोग, उनकी मर्जी नहीं चलती, उनकी ख्वाहिश और उनकी पसंद कोई हैसियत और मकाम हासिल नहीं है और वो फैसला नहीं कर पाते, फैसला कहीं और हो रहा है। और यहीं से दरअसल ये बात समझ में आती है कि हर माशरा किसी निजाम का मजबूल मिन्नत है कि कोई निजाम माशरे में कायम है, लिहाजा सारे इंसानों को जो किसी माशरे में रहते हैं उस निजाम के हिस्से की हैसियत से रहना होता है। जिस तरह मशीन का हर पुर्जा مشین کا تابع ہوتا ہے، اور تنہا اگر وہ یہ خواہش کرے کہ یہ جو کپڑا بننے والی مشین ہے یہ اگر قیمہ پیسنے لگے تو بڑا اچھا، پہلے خواہش کرے اور پھر وہ اس مشین کا پرزا وہ کام کرنے سے رک جائے جو کپڑا بننے والا کام ہے، تو کچھ دنوں کے بعد تو میکینک آ کر اس پرزے کو نکال دے گا، دوسرا پرزا لگا دے گا، مشین حسب سابق کپڑا ہی بنے گی، وہ جوس نہیں نکالے گی۔ بالکل اسی طریقے سے کسی بھی معاشرے میں جو نظام قائم ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے اپنی بندگی کراتا ہے، وہ لوگوں کو غلام رکھتا ہے، اور عملاً یہ صورت ہوتی ہے کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی مرضی کے خلاف۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہم دیکھتے وہ ہیں جو ٹی وی دکھاتا ہے، ہم سنتے وہ ہیں جو ریڈیو سناتا ہے، ہم پڑھتے وہ ہیں جو اخبارات اور ڈائجسٹ ہم کو پڑھاتے ہیں، ہم بچوں کو بھیجتے ہیں۔ کون سے نظام تعلیم ہم نے تو نہیں بنایا، جو نصاب تعلیم کا ہے، جو نظام کا، ہم کماتے وہ ہیں، جو معاشرے کے اندر اقتصادی ڈھانچہ موجود ہے، کسی اور نے امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی بنائی ہے، کسی اور نے بجٹ بنایا ہے، کسی اور نے اقتصادی ترجیحات طے کی ہیں، اور پورے نظام کے اندر اگر سود رچا بسا ہے اور اس کی بنیاد ہے، تو آپ لاکھ چاہیں کہ حلال کما لیں، حلال تو نہیں کما سکتے۔ ہمیں بڑی غلط فہمی ہے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ تو بڑی محنت مزدوری کر کے صبح سے شام تک خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے، لہذا وہ حلال کما لیں۔ اگر آپ اسی تالاب سے پانی لے رہے ہیں جس کا پانی گندا ہے اور ناپاک ہے، تو چاہے بڑی محنت کریں آپ اور بڑی دور سے چل کر آئے ہیں اور ڈول سینے کے اوپر اٹھائیں، تو پانی پاک تو نہیں ہو جائے گا اگر اسی تالاب سے آپ نے لیا۔ تو جس معاشی نظام کے اندر سود رچا بسا ہے، تو کوئی اگر یہ سمجھے کہ وہ حلال کماتا ہے، اس کی غلط فہمی تو ہو سکتی ہے، ورنہ سود کے سود تو ایک جز ہے اس کا، یہ ٹھیک ہے کہ بڑا اہم جز ہے۔ تو جس معاشی نظام میں، جس سیاسی نظام میں، جس تعلیمی نظام میں آپ کی کوئی سے اور رائے نہیں ہے، اور آپ سوچتے بھی وہی ہیں اور دیکھتے بھی وہی ہیں اور سنتے بھی وہی ہیں اور برتتے بھی وہی ہیں، آپ کے صبح اٹھنے اور رات کو سونے کے معمولات کی یہ نظام طے کرتا ہے، اور دنیا بھر میں آپ کو معلوم ہے کہ وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ تین گھنٹے پیچھے کر دیے، آپ چار گھنٹے آگے کر دیے، لوگ اس کے مطابق چلتے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے، اور اگر کوئی کہے تو پاگل سمجھا جائے گا اس کو، کہ جو یہ کہے کہ آپ ہماری گھڑی پیچھے کر دیجیے، مثلا آپ پاکستان جائیں گے اپنی گھڑی کو ٹھیک کر لیں گے، پھر یہاں آئیں گے پھر اپنی گھڑی کو ٹھیک کر لیں گے، کوئی دو گھنٹے کا فرق ہے اس لیے کہ جو آپ تو اس کے مطابق چلیں گے، اور آپ لاکھ چاہیں کہ اس وقت یہاں پر 12 بج جائیں اور لاکھ چاہیں کہ یہاں پر 10، وہ آپ کے بس میں نہیں، ان جزیات تک میں آپ کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جس معاشرے میں جو نظام قائم ہوتا ہے وہ اس معاشرے کے سارے لوگوں کا خدا ہوتا ہے، لوگ بندگی اسی کی کرتے ہیں، جو وہ کھلاتا ہے وہ کھاتے ہیں، جو وہ پہناتا ہے وہ پہنتے ہیں، جو ہم پہنے ہوئے ہیں، جو گندم ہم کھاتے ہیں، وہ سود پر لیا اور دیا جاتا ہے، سود ہی کھاتے ہیں اور سود ہی پہنتے ہیں۔ ویسے ہم چاہے آواز اور تقریر کرتے ہوئے چاہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے، یعنی ہمارے یہاں تو عملاً صورت یہ ہے، اور آپ جانتے ہیں جس معاشرے سے اصلاً آپ کا تعلق ہے، کہ وہاں اگر کوئی ٹھیلے والا سڑک پر ٹھیلا لے کر نکل آئے تو پولیس والا کہتا ہے کہ نکالو 10 روپے، ارے بھائی کہیں کہ 10 روپے، آپ ٹھیلا سڑک کے اوپر لانے کے 10 روپے، جب واپس چلا جاتا واپس جانے کے بھی 10 روپے، ارے تو پھر آگے نکل جا آگے جانے کے بھی 10 روپے۔ اب اگر وہ 10 روپے دے تو جو کچھ ٹھیلے پر رکھا ہوا ہے اس کو وہ حرام کریں، بچوں کو حرام کھلائے اپنے، اور اگر وہ مولوی صاحب سے جا کر یہ پوچھے کہ مولوی صاحب آپ کی تقریر سنی تھی میں نے رشوت کے خلاف، تو اب اگر میں پولیس والے کو 10 روپے دوں تو حرام کھلاؤں اپنے بچوں کو، نہ دوں تو کروں کیا، ٹھیلا کے سر پر اٹھا کر کہیں کھڑا کروں کیا کروں گا؟ ظاہر ہے کہ مولوی صاحب یہی کہیں گے کہ واز میرا سنا کرو اور باقی برتو وہ ثواب واز کا ہوگا اور کام وہ کرو جو تمہیں سمجھ میں آئے۔ لیکن بحثیت مسلمان کے بلکہ اس سے بھی آگے کی تحریک کے کارکن کی حیثیت ہمیں تو اس مسئلے کو اپنی مٹھی میں گرفت میں رکھنا چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا، آخر سارے لوگ اسلام چاہتے ہیں تو آتا کیوں نہیں ہے، اگر سارے لوگ شریعت چاہتے ہیں تو آتی کیوں نہیں ہے، اگر سب کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے کہیں اس پر اختلاف نہیں ہے تو یہ جھوٹ کون بولتا ہے، اگر سارے لوگ رشوت کے خلاف ہیں تو کون لیتا دیتا، کوئی ہندو وغیرہ آ جاتے ہیں یا سکھاتے ہیں کہ دن بھر جھوٹ بولتے ہیں رشوت لیتے دیتے ہیں، ہم غریب مسلمانوں کو الزام لا کے چلے جاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں رشوت لیتے ہیں، کوئی ایسا تماشا تو نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم سمجھے گئے ویسے یہ بات، لیکن کیونکہ
پورا نظام اس بات کو بلانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے تو تذکیر کی بھی ضرورت ہے کہ معاشرے میں جو نظام قائم ہوگا لوگ اس کی بندگی کریں گے. وہ جب چاہے گھڑی پیچھے کرا دیں, جب چاہے گھڑی آگے کرا دیں, وہ جب چاہے آپ کو اٹھائے, جب چاہے آپ کو بٹھائے, جو چاہے آپ کو پڑھائے لکھائے کھلائے پہنائے, جو وہ کہے گا وہ ہوگا. اور نظام کی یہ خوبی آپ دیکھیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو نظام قائم تھا اس کے اندر بھی یہ خوبی تھی کہ جب وہاں اسلامی نظام قائم تھا مدینے میں تو سارے منافقین کو نماز باجماعت پڑھنی پڑتی, سارے فاسقین کو جہاد کے لیے نکلنا تو پڑتا تھا, پھر چاہے وہ سازشیں کرتے ہوں کچھ ہی کرتے ہوں. لیکن نظام کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اپنے مخالفین سے بھی اپنی مرضی کا کام کراتا ہے, بلکہ جھوٹ کا نظام اور سود کا نظام اور رشوت کا نظام اور خدا سے بے خوفی کا اور آخرت سے بے فکری کا جو نظام قائم ہے, اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اللہ کا بہت ذکر کر سکتا ہوں, بہت تسبیحات پڑھتا ہوں, بہت بڑی نمازیں پڑھتا ہوں, غلط فہمی ہے, اس کو کچھ بھی نہیں کرتا. اس لیے کہ اللہ نے نمازیں پڑھنے کے لیے تمہیں برپا نہیں کیا, وہ تو فرشتے پڑھ رہے تھے بہت پہلے, اور ہماری نمازیں پڑھنے سے اس کی خدائی میں تو اضافہ نہیں ہوتا. یہ تو ہم اپنی بندگی کا معاملہ نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے تو امتحان اسی میں لینا تھا کہ میرے پورے نظام کو کتنا اور کس قدر تم قائم کرتے ہو اور لے کر چلتے ہو. لیکن مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم ویسے سب لوگ بہت ذہین بھی ہیں, سمجھدار بھی ہیں, اپنے اپنے معاملات کے اندر بڑے زیرک ہیں, اپنے تجربے سے دوسروں کے تجربے سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے, یعنی جو موضوع میں نے چھیڑا اس کی بات آتی ہے, تو سب لوگ نادان سے بن جاتے ہیں. مثلاً اگر کسی شخص کو ہم میں سے کوئی کاروبار کرنا ہو کپڑے کا, تو وہ کسی پلواری سے جا کر نہیں پوچھے گا کہ کپڑے کا کاروبار کیسے کرو, بلکہ درزی سے بھی نہیں پوچھے گا جس کے پاس بہت کپڑا ہوتا ہے. وہ تلاش کرے گا, نہیں معلوم ہوگا تو ان سے پوچھے گا, کیونکہ تم کسی کو جانتے ہو کپڑا کاروبار, اس سے مشورہ کرنا ہے کیسے کیا جائے گا. ہمیں اپنے بچے کو کہیں داخل کرانا ہوتا ہے, ہم بہت سے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی فلاں پروفیشن کیسا ہے, آج کل اکاؤنٹنسی کا کیسا معاملہ ہے, کہیں انجینئر بنائے تو ٹیکنالوجی کون سی لے, کیا حالات ہیں, کیا اسکوپ ہے, فیوچر کیا. ہم بڑے زیرک ذہین سمجھدار لوگ, یعنی کسی گئے گزرے آدمی کی بھی بیٹی کی شادی ہونی ہے اور اس کے گھر میں دینے لینے کے لیے کچھ نہ ہو, تو کسی ایسے آدمی کو آپ نے نہیں دیکھا ہو مسلے پر جا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ بس وہ دو دیگیں زردے کی اور دو بریانی کی کروا دیں اور 25 جوڑے ہو جائیں اور دو لاکٹ ہو جائیں ہاتھ سے. کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کی بچی کی شادی ہونی ہو اور اس کے گھر میں کچھ نہ ہو, وہ اس سے قرض لے گا, اس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا, اس سے جا کے بات کرے گا, فلاں کمیٹی کھولے گا, پھر دعا بھی کرے گا چاہے, لیکن اس کو معلوم ہے کہ تدبیر بڑی ضروری ہے. میں دعا سے اللہ نے دیگے نہیں پکوا دیں گے, اس کے لیے چاول بھی خریدے گا, اس کے لیے باورچی کو بھی بلائے گا, اس کے لیے سب بڑا سمجھدار آدمی ہے. جس آدمی کو اپنی بچی کی ملازمت کرانی ہے تو ٹیلی فون کھڑکائے گا, سفارش لے کر آئے گا, اس سے جا کے بات کرے گا, اس کو پاس دے گا, یعنی بڑی جدوجہد کرے گا. لیکن وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ ایک نظام معاشرے میں اگر جھوٹ کا اور رشوت کا اور سود کا اور بے حیائی کا اور آخرت سے بے خوفی کا اور خدا سے بے خوفی کا قائم ہے, تو اس کو بدلنے کی خواہش سب میں ہے کہ ہاں ضرور سچ کا نظام قائم ہونا چاہیے. لیکن چاہتے لوگ یہ مولوی صاحب کا اسلامی نظام کی بھی دعا کیجیے گا, آمین آمین کر کے گھر آ جاتے ہیں اپنے. یعنی ہم سب کا تصور اپنے نجی معاملات میں تو بڑی ذہانت کا ہے اور بہت مشورے کا, بہت کوشش کا, بہت جدوجہد کا, لیکن کشمیر کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر سالانہ عید اور بقرعید اور الوداع پر نماز میں دعا ہوتی رہے کہ اللہ کشمیر آزاد کرا دے اور ہم سب لوگ منہ پہ ہاتھ پھیر کے گھر واپس آ جائیں, تو کشمیر کشمیر نہیں ملتا, استعمال کیسے ملے گا کشمیر؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیے کہ عید کے بعد جب اخبار آتا ہے, پچھلے 40 سال کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, کروڑوں فرزندان توحید نے کشمیر کی آزادی کے لیے اور فلسطین کی آزادی کے لیے دعا مانگی. یہ کروڑوں فرزندان توحید کی دعائیں کہاں جاتی ہیں آپ؟ کیا لمیا کو کشمیر ہندوؤں کے پاس رکھنا پسند ہے, مسلمانوں کے پاس نہیں رکھنا چاہتے؟ اس لیے کہ ہم کشمیر چاہتے ہیں دعاؤں سے ہو جائیں, اور بچے کی شادی جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, بچے کا داخلہ جو ہے ملازمت اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس کے فیوچر کا معاملہ ہو پک اینڈ چوز کا تو مشورہ کرتے ہیں, ادھر ادھر دوڑ بھاگ کرتے ہیں, کچھ خرچ کرتے ہیں. لیکن اگر سچ کے نظام کی بات ہو جھوٹ کے مقابلے میں, تو کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو, ہم آئے کے کرنا تو ختم کر لیں گے اگر ضرورت پڑے. یعنی ہمارے ہاں وہ بلدیاتی نظام جو قائم ہے,
آپ تو نہیں قائم ہوگا, کچھ نہ کچھ اس کی شکل ہوگی. لیکن ہمارے یہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے مثلاً کراچی میں کہ کسی بستی میں کبھی کبھار بلدیا کی طرف سے یہ اعلان آ جاتا ہے کہ صاحب وہ پینے کا پانی جو ہے اس کی اور گٹر کی لائن جو ہے وہ مل گئی ہے, لہٰذا لوگ پانی ابال کرتی ہیں, پانی خراب ہو گیا ہے, ہم بھی کلورین وغیرہ گزار رہے ہیں اس میں سے, پانی خراب ہو گیا. جس بستی میں یہ اعلان ہوتا ہے یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ گٹر کا پانی اور پینے کا پانی مل گیا ہے بولٹن مارکیٹ میں مثال کے طور پر, تو بولٹن مارکیٹ میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں, لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جب وہ یہ اطلاع پائے تو گھر جا کر سب سے پہلے پانی کی ٹوٹیاں اور نل اور پوری پائپ لائن بدل دے کہ بھئی یہ پانی خراب آ رہا ہے تو اس لیے اس کو بدل دیں گے, اگر سونے چاندی کی لگا دیں, کوئی اچھی دوسری دھات کی لگا دیں, پلاسٹک کی لیں, تو شاید کوئی نادانی کی بات نہیں کرے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی سارے محلے والے مل کر نلوں کے سامنے بیٹھ کے قرآن خوانی کریں, اور جیسے قرآن ختم ہوگا نل کھول کر بسم اللہ کر کے پانی نکال کے پانی ہو جائے گا, چاہے کتنے قرآن ختم کر لیے جائے, بلکہ ہر نل کے سامنے لوگ بیٹھ کے آیت کریمہ کا بھی ختم کریں تو بھی جب نل کھولیں گے تو وہی گندا پانی اور پلا ہوا پانی جب ہو گیا ہے, تو مولوی صاحب سے تعلیم لے آئے اور نل کے گلے میں باندھ لے اور بسم اللہ کر کے نل کھولے تو پانی تو وہی نکلنا ہے اس میں. کوئی امام جامن لیا چلیے, اگر عقیدہ اس کا یہ نل کے اوپر امام جامن باندھ دے کہ پھر آپ بسم اللہ کر کے کھولوں, یعنی کوئی آدمی ایسی نادانی کی بات نہیں کرتا نا. لیکن جب دین کی بات آتی ہے اور سچ کے نظام کی بات آتی ہے اور رشوت کے نظام کے مقابلے کی, تو سب چاہتے ہیں کہ دعاؤں سے ہو جائے, آیت کریمہ سے ہو جائے, کسی امام جامن سے ہو جائے. اسی لیے میں نے اس کیا کہ ہم سب لوگ ویسے کافی ذہین اپنے اپنے معاملات کے اندر, ہمیں معلوم ہے رزق کہاں زیادہ اچھا ملتا ہے, وہاں جانا چاہیے, وہاں کا ویزا کیسے ملتا ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے, اس کی سفارش کیسے ہوتی ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے, سارے راستے ہمیں معلوم. اور ہر غبی سے غبی آدمی, جاہل سے جاہل آدمی بڑا عالم ہوتا ہے جب اس پر کوئی مسئلہ اگر پیش ہو کہ کہاں پہنچنا چاہیے. لیکن جب دین کی بات آئے تو لوگ کہتے ہیں صاحب تو مسئلہ کی بہت سارے پتہ ہی نہیں چلتا, کس محلے کی بات مانے, اس کی مانے کہ اس کی مانے, حالانکہ دکانیں دودھ کی بہت ساری ہیں لیکن ہم خرید کے وہیں سے لاتے ہیں جہاں سب سے اچھا دودھ ملتا ہے. کوئی دودھ اس لیے نہیں چھوڑ دیتے صاحب چھ دکانیں ہیں, دودھ کی کیا کرنا ہے آج کل, بالکل بکواس ہوتا ہے. کپڑا خریدنا لوگ چھوڑ دیں صاحب 20 دکانیں, کیا پتا کہاں سے اچھا ملتا ہے کہاں سے خراب, ہم نہیں لے سکتے. لیکن جب دین کی اسلام کی بات آئے اور اس کے نظام کی بات آئے تو لوگ اپنی بلا ٹالنے کے لیے اور آپ کے سر ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں پھر کس مولوی کی بات مانیں, یہ بھی یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے, صاحب لڑنے کے ہم نہیں پڑتے اس چکر, حالانکہ کپڑا کے معاملے میں اور دودھ کے معاملے میں اور کھانے سب اس چکر میں پڑتے ہیں, اور کہاں داخلہ کرایا جائے, کس اسکول بھیجا جائے, کس کالج, سب اس چکر میں پڑتے ہیں, پوچھتے ہیں کہاں پر بھیجا جائے, کہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہے, کراچی یونیورسٹی میں اسلامیہ زیادہ اچھی پڑھائی جاتی ہے, پنجاب یونیورسٹی میں زیادہ اچھی پڑھائی جاتی ہے, معلوم کرتے ہیں نا سوال. لیکن یہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلا ٹل جائے تو اچھی, اس لیے اس پس منظر میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ کسی معاشرے میں جب کوئی نظام قائم ہے تو نہ وہ دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے اور نہ انفرادی کوشش سے تبدیل ہو سکتا ہے, نظاموں کا مقابلہ نظام ہی کیا. ہمارے معاشروں میں مسلمانوں کے سیکولر نظام بھی قائم ہوتے ہیں, چاہے وہ بادشاہت ہو یا وہ شیر دم ہو یا کوئی سوشلزم کی بنیاد ہو یا ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹری ہو, اپنے اپنے طریقوں پر سیکولرزم کی جو مختلف شیڈز ہیں, اس کی شیپس ہیں, اس کی شکلیں ہیں, وہ سیکولرزم کا پورا نظام قائم ہے. یعنی کوئی خدا سے آخرت سے بے فکر کرنے والا, خدا سے بے خوف, یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں ذرا سا اور غور کریں آپ, یعنی جس معاشرے میں صورت یہ ہو کہ حلال کمانا ناممکن ہو اور حرام کمانا آسان, جس آدمی کو راتوں رات رئیس بننا ہو ناجائز طریقوں سے بن سکتا ہے چٹکی بجا کے, صحیح طریقوں سے کچھ نہیں مل سکتا. مثلا ہمارے یہاں تو آج کل جس کو راتوں رات رئیس بننا ہو وہ ایک ایسی میز اور ایسی کرسی بس لے کر بیٹھ جائے, بورڈ لگا لیں یہاں پر کہ دبئی بھیجتا ہوں, 10,000 روپے لوگ جائیں, پاسپورٹ بھی بنواؤں گا, ویزا بھی لگواؤں گا اور دبئی بھیج دوں گا, لائن لگ جائے گی لوگوں, اس لیے کہ دبئی کا تو بڑا چارم ہے, لوگوں سارے لوگ لائن پہ لگ جائیں گے. بس وہ جناب 3 دن تک لائن سے 10,000 روپے وصول کرتا رہے اور چوتھے دن سب کو بتائیں کہ چوتھے دن آ کے لے جانا پاسپورٹ اور ویزا, اور جب چوتھے دن لوگ وہاں پر پہنچے تو پتا چلے کہ نہ میز ہے اور نہ کرسی ہے, اور پڑوس میں کسی دکان سے پوچھیں کہ وہ یہاں ایک صاحب بیٹھے رہتے تھے, کہتے تھے دکان کہاں, وہ دکان اپنی بڑھا گئے, مجھے بیچتے تھے دوائے دل. اب وہ آدمی کیا کرے, وہ آدمی اگر قریب کے تھانے میں رپورٹ درج کرائے تو ان کا 5% تھا اس میں, دور کے تھانے میں جا کر رپورٹ کرایا تو ان کا 10% تھا اس 10,000 میں. کسی ماشاء اللہ والوں میں جا کر بتایا تو ان کا 20% تھا. زیادہ آگے جا کے بات کرے تو خود ہی گرفتار ہو جائے گا, لہٰذا وہ صبر کرتا ہے کہ وہ بھی رئیس بن گیا راتوں رات. اور آپ دیکھیے کہ یہ عجیب و غریب بات, وہ جو ٹھیلے والی بات میں کر رہا تھا کہ وہ پولیس والے اس کو پریشان کرتے ہیں. اگر کوئی ٹھیلے والا بڑا مضبوط سا آدمی ہے اور پولیس والا کوئی مریل جھانپو سا آدمی ہو اور جب وہ اس سے رشوت مانگے تو ٹھیلے والا اس کو کوئی تھپڑ وغیرہ مار دے, گربان پکڑ لے, اب اس کو کوئی نہیں کرے گا. یہ چاہے وہ کتنے مضبوط ہو یا کتنے کمزور, اتنے کمزور جو ہے ایک نظام کا حصہ ہے اور مضبوط جو ہے وہ تو اکیلا ہے. وہ جو کمزور ہیں وہ قانون ہے, وہ ریاست لاسل بعد جو انسانوں کی بہترین جماعت ہے. پھر ان کا کیا پہچان کیا تھی, تشخص ان کا, اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ہمارا اصل اسلام تو اب یہی نماز روزہ حج زکات, تو یہ تو وہ کچھ نہیں کرتے تھے. وہ اس نظام جو اس وقت وہاں پر قائم تھا, شرک کا, بت پرستی کا, خدا سے بے خوف اور آخرت سے بے فکر کرنے والا نظام, اس کے خلاف جب جہد کرتے جتنے واقعات ملیں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ پانچویں صحابی ہیں کہ جو ایمان لائے, اور جس وقت ایمان لائے ہیں تو تاکید کی گئی کہ دیکھو اپنے ایمان کا اعلان اور اظہار نہ کرنا, کہ حالات تو ابھی کچھ ہے ہی نہیں سازگار کے رسے. لیکن انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا تو یہ چنگاری جو لگی تھی یہ رات میں دبی نہ رہ سکی, شولہ بن کر لپکی, فوراً سیدھے حرم کعبہ پہنچے. وہاں کفار مکہ بیٹھے تھے, ان کے درمیان جا کر کھڑے ہوئے اور پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد اللہ. اب کفار مکہ نے جب یہ بات سنی, دیکھیے کفار بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اور کہنے والا تو سمجھ ہی رہا ہے, سمجھ کے کہہ رہا ہے. یہاں تو نہ پڑھنے والا سمجھ رہا ہے نہ سننے والا, ہم سب پڑھتے رہتے ہیں, کوئی اثر نہیں ہوتا نہ اپنے پر نہ دوسرے پر. کفار مکہ سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اچھا ان کی یہ مجال ہو گئی ہے کہ ہماری مجلس میں آ کے یہ نعرہ مستانہ, یہ نعرہ بغاوت, یہ نعرہ انقلاب بلند کرتے. سب نے مل کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا ہے, زدوکوب کیا ہے, لہو لہان کر دیا, بے ہوش کر دیا, اس حالت میں وہاں سے لے جائے. جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ میں کہاں ہوں, کس حال میں. لوگوں نے بتایا کہ تم یہاں ہو, اس حال میں ہو, اور اس حال کو یوں پہنچے کہ تم نے بیچ کفار کے درمیان کھڑے ہو کر وہ نعرہ مستانہ بلند کیا. تو زیر لب مسکرائے اور کہا کہ اچھا, اگر اس جرم کی پاداش میں یہاں تک پہنچا ہوں تو یہ جرم تو کل پھر سرجن ہو. اس لیے کہ تم کہتے ہو نا کہ مارا اور پیٹا گیا ہوں, مجھ سے پوچھو کیا مزہ اور لطف آیا ہے ایمان کا مجھے. تم کہتے ہو نا کہ خون میں نہلایا گیا اور بظاہر وہاں سے حالت بے ہوشی میں لایا گیا, لیکن جو مزہ ایمان کا مجھے آیا, اگلے دن پھر وہیں پہنچتے اور پھر انہی کے درمیان کھڑے ہو کر پکار اٹھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور ایک بار پھر اسی انجام سے دوچار. تو ان صحابہ کی جو پہچان ہے وہ مکی زندگی میں کوئی نماز روزہ حج زکات نہیں ہے, پہچان یہی ہے کہ یہ اپنے تشخص کو قائم کرنے کے لیے اس نظام سے جو معاشرے میں قائم تھا تاوت کا, آخرت سے بے فکر کرنے والا, اس سے ٹکر لینے کے لیے, اس کو چیلنج کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے. اور دشمن بھی سمجھتا تھا کہ یہ کون ہے, اور ان کو بھی معلوم تھا کہ ان کا مشن کیا. تو مسلمان تو مجاہد پیدا ہوا یہ کمپرومائز کرنے کے لیے, مصالحت کرنے کے لیے, مفاہمت کے راستوں پر چلنے کے لیے. تھوڑا سا اسلام قبول کر لیا, تھوڑا سا سیکولرزم کو کے حوالے کر دی. اسلام تو تھوڑا سا نہیں ہوا کرتا, یہ تو پورا ہوتا ہے, پورا نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ خدا کی ہم 20% بندگی کریں گے اور 20% اپنے نفس کی بات مانیں گے اور 25% اپنے بچوں کی بات مانیں گے. یہ تو پھر نہ خدا ہوا نہ اس کی بندگی ہوئی. اس لیے اس پسندر میں جو بات اب کرنے کی وسارت کر رہا ہوں وہ یہ کہ بحیثیت مسلمان کے اور پھر اس سے بھی آگے ایک اسلامی تحریک کے کارکن کی حیثیت سے نصب العین کیا ہے ہمارا. نصب العین تو جدوجہد ہے, کشمکش ہے. کشمکش کو قبول کرنا ہے, یعنی جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی, اور روح امم کی حیات کشمکش ہو انقلاب. یہ محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ زندگی تو نام ہی کشمکش کا ہے, اور یہ زندگی اور موت بھی اضافی اصطلاحیں، اصل چیز تو ایمان ہے، ایمان ہے تو زندگی ہے، پھر آدمی مر جائے تو بھی زندگی، اور ایمان نہیں ہے تو موت ہے، زندہ رہے آدمی تو بھی موت ہے، اور مر جائے تو موت ہی موت ہے، تو ایمان اصل چیز ہے، کہ یہ ایمان کی چنگاری ہوتی ہے تو پھر آدمی مجاہد بن جاتا ہے، اور مجاہد تو وہی ہے کہ جو خدا کے راستے میں جدوجہد کرے، اللہ کے علاوہ ہر الہ کا انکار، یہ اسی کا نام جہاد، یہ پہلے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس بات کو قبول، اسی کا نام تزکیہ ہے کہ کوئی آدمی اس بات کو ذہناً قبول کر سکے کہ سب غلط ہے۔ یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو تصورات پائے جاتے ہیں، آپ خدا کی کبریائی کے ڈنکے بجائیں اور اس کی صفات اور توحید بیان کریں، لوگ اشش کر اٹھیں، پھر آپ جھوٹے خداؤں کی نشاندہی کریں اور کہیں کہ اس خدا کے حقوق کس کس نے غصب کیے ہوئے، نام لینا شروع کریں تو لوگ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں گے اور کہیں گے یہ کام نہیں ہوتا، ہم اس کو بھی خدا مانتے ہیں اور ان سارے خداؤں کی بندگی بھی کرتے ہیں جو معاشرے میں ہم نے سجا رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، ادھر ادھر بٹھا رکھے ہیں۔ تو اس لیے سچی بات یہ کہ اسلام تو اور ایمان تو جدوجہد کا نام ہے، ان سارے جھوٹے خداؤں کے خلاف اور ان کی خدائی کے خلاف کہ جو خود آپ سے آپ جنہوں نے تمکن اور اختیار لے لیا ہے اور خدائی کے منصب پر دعویٰ کر کر، یعنی وہ فرعون تو بدنام ہوا نا، تو اس کا ذکر آ گیا، تو فرعون ہونے کے لیے نام کا فرعون ہونا، جو آدمی بھی، جو فرد بشر بھی اپنی ذات کے اندر اپنے نفس کی بات مانتا ہے وہ بھی فرعون ہے تھوڑا، کہ خدا کا حکم ایک ہے اور میں اپنی بیوی بچوں کی فرمائش پر کوئی دوسرا کام کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور ان کی مرضی کچھ اور ہے، اور میں اپنی پسند ناپسند کے بتوں کو توڑنا نہیں، تو میں بھی تھوڑا سا فرعون ہی ہوا نا۔ فرعون کا اور کیا کمال ہے، یہی ہے یہ زوال ہے کہ اس نے خود کو خدا بنا دیا تھا۔ لہذا اس پس منظر میں مسلمان کا کام تو جدوجہد، اور صحابہ کرام کی اگر کوئی پہچان ہے تو وہ جدوجہد ہی ہے، لیکن اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے، یہاں تو میرا خیال ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی، سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہاں ہم تو ایک غلط نظام کے مقابلے میں صحیح نظام چاہتے ہیں، غیر شرعی نظام کے مقابلے میں شرعی نظام چاہتے ہیں، غیر اسلامی نظام کے مقابلے میں اسلامی نظام چاہتے ہیں، وہی جھوٹ کے مقابلے میں سچ کا نظام چاہتے ہیں، رشوت کے مقابلے میں اس سے پاک نظام چاہتے ہیں، سود کے مقابلے میں اس سے بہتر، اس پر تو لوگوں کے ذہن صاف ہیں۔ دوسری بات یہ بھی کہ نظاموں کی اس کشمکش میں فرد کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ افراد کے مجبورے کو اجتماعیت کے ساتھ جماعت کی حیثیت سے اٹھ کر اور متبادل نظام پیش کر کے ہی اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں بات آ کر رک جاتی ہے وہ یہ کہ اس پر سب پر بھی ہمارا اتفاق ہے، لیکن پھر بٹ نیک اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ باتیں تو ساری یہی صحیح ہیں، بلکہ کون سی، ہم نے 20 سال پہلے ہی پڑھا تھا یہ باتیں صحیح ہیں، اور 15 سال پہلے بھی سنا تھا یہی باتیں اسی طریقے سے سب صحیح ہیں۔ دیکھیے جو نظام قائم ہے اس کے اندر یہ صلاحیت بھی کہ اپنے مخالفین کو اپنے خلاف کام نہ کرنے دے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جو لوگ اس نظام کے خلاف ہیں، ہم اکثر بہت سی گفتگو کرتے رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا سا ان کو سمیٹیں، مگر ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ بالکل عام، آپ یہاں کی بات کریں گے جہاں جائیں گے وہاں یہ ان صاحب بالکل وقت ہی نہیں ہوتا آج کل، حد یہ کہ بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا، صاحب دوستوں احباب سے ملنے کا وقت نہیں ملتا، فلاں صاحب مر گئے تھے آج تک تعزیت کے لیے ان کے نہیں گئے، وقت نہیں ملتا، فلاں صاحب کے شادی میں جانے کا وقت نہیں ملتا، بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا بھی ہم صحیح وقت پر نہیں کھاتے، صاحب رات کو سونے کا بھی وقت نہیں ملتا، دن کو جاگنے کا بھی وقت نہیں ملتا، بالکل وقت جاتا کہاں ہے صاحب، ذرا سا سوچیں ایک لمحے کے لیے اس پر کہ اگر آپ لسٹ بنا لیں کہ جن چیزوں کے لیے وقت نہیں ملتا وہ کیا ہے، میں دین کی بات بھی نہیں کر رہا، عام دنیا داری جسے کہیں اس کے لیے بھی وقت نہیں ملتا، تو کیا دن چھوٹے ہو گئے ہیں، پہلے ہمارے آبا اور اجداد تھے ان کا تو دن 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، ہماری قسمت میں 10 گھنٹے کا دن، ایسا تو نہیں ہے، دن تو وہی 24 گھنٹے کا، آپ اٹھا کے دیکھیں سورج نکلنے کے وقت سورج ڈوبنے کے وقت پلا کا وقت، کمال ہو گیا یار 24 جاتے کہیں گا، یہ اس نظام کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ ہمارا وقت سارا اس کے پاس ہے، ملے گا کہاں سے وقت، وہ صبح 7 بجے ہم کو اٹھاتا ہے، 7:30 بجے ڈیوٹی میں بلاتا ہے،
آٹھ نو گھنٹے ہم سے کام کراتا ہے, حد توفیق اوور ٹائم کراتا ہے, کہتا ہے زیادہ بیٹھو یا دو گھنٹے بیٹھو, ہم بہت خوشی سے بیٹھتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں, اس کی مالا جپتے ہیں, حد توفیق سر سنتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر تابے دار نمبردار, بالکل ٹھیک, اس لیے کہ رپورٹ ٹھیک ہونی چاہیے نا, ترقیاں آگے منازل طے کر رہے ہیں نا, باس کی رضامندی بہت ضروری ہے, بڑا بدماش آتے ہیں, آج پیچھے گالی بھی دیتے ہیں اس کو کہ ہمارا باس جو ہے صاحب اس قدر خراب آدمی ہے, لیکن سب سے زیادہ اسی کا حکم ہم مانتے ہیں. جس آدمی کو سب سے زیادہ گالی دیتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں صاحب اس قدر شرری فسادی آدمی ہے, صاحب اس قدر راشی بدماش, لیکن جب وہ کہے کہ آپ آٹھ بجے کے بعد دو گھنٹے بیٹھے, حاضر صاحب جیسا آپ فرمائیں گے ہمارا, جو سب سے خراب آدمی اس کی سب سے زیادہ تابع دار. میں عرض کر رہا تھا وقت کی بات, یہ پورا معاشی نظام جو ہے اس طریقے سے تشکیل دیا گیا ہے کہ بنیادی طور پر آدمی معاشی حیوان بن جاتا ہے, آٹھ نو دس گیارہ گھنٹے تو اس معاش کی چکی میں پستا ہے, اور پھر اگر اس کا اطمینان نہ ہوتا ہو تو اوور ٹائم ادھر ادھر بھی کرتا ہے, یعنی کچھ فٹ نوٹس, کچھ تو ٹیکسٹ ہوتا ہے, متن ہوتا ہے, کچھ ہائیڈ, تاکہ چھوٹی سی ملازمت, ایک چھوٹی سی ٹیوشن, ایک پارٹ ٹائم جاب, اور سب حالات بڑے خراب ہیں, بچوں کو ذرا بھیجنا ہے, مکان تعمیر ہو رہا تھا, وہ ایک ہی منزل بن سکی, لیکن اتنے دن یہاں ہو گئے دوسری منزل تک نہیں بن سکی اس کی, تو اس لیے ذرا اوور ٹائم. اور یہ وقت کہاں چاہ, وقت تو ہم نے سارا لگا رکھا ہے نا کہیں, اور اس نظام کی خوبی یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر جو بہترین وقت ہوتا ہے نو دس گھنٹے ہم سے لے لیتا ہے, اور جب شام کو سات آٹھ بجے چھوڑتا ہے تو اس قدر تھکا دیتا ہے کہ بس ہم اس قابل رہتے ہیں کہ دو تین گھنٹے ٹی وی دیکھ سکیں, یعنی وہی نظام پھر دیکھیں آپ, اس لیے کہ وہ اپنی پسند کا ڈرامہ دکھائے گا, اپنی پسند کی خبریں سنائے گا, اپنی ترجیحات کے مطابق ذہن بنائے گا, رنگین اور غیر رنگین اور کالا اور سفید اور سفید اور کالا اور سیاہ اور یعنی یہ سب باتیں ان کو بتائے گا, تو ہم بس اس قابل رہ جاتے ہیں کہ صوفے کے اندر دھس کے دو تین گھنٹے بس ٹی وی دیکھ سکیں اور پھر سو جائیں, اور تازہ دم اس کے پھر اس نظام کی خدمت کے لیے چل پڑے جو آٹھ دس بارہ گھنٹے, آدمی کتنی دیر کام کر سکتا ہے, چوبیس گھنٹے میں دس ہی گھنٹے کام کر سکتا, گیارہ بارہ گھنٹے, پھر تو وہ تھکا تو اس اب مسئلہ ادھر پیش ہے کہ وقت نہیں ملتا, وقت اسی لیے نہیں ملتا نا, ہم ذرا سے تجزیہ کریں کہ یہ وقت چوبیس گھنٹے ہیں نا, اور ایسا سائیکل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پھر انہی اسکولوں میں کالجوں میں پندرہ سولہ سال کی تعلیم پہلے یہاں پر مکمل ہو جائے, پھر ولایت بھیج دیے جائے, پھر کچھ گرین کارڈ مل جائے, پھر کچھ یلو سگنل ہو جائے, پھر کسی طریقے سے اگر وہیں شادی ہو جائے تو گرین کارڈ زیادہ آسانی سے مل, یہ ساری ترکیب ہے بیس سال, پھر وہ اگلے بیس پچیس سال ریٹائرمنٹ, پھر یہ نظام اس وقت چھوڑتا ہے جب اس کے قابل ہم رہتے نہیں, بظاہر بڑا احسان کر رہا ہوتا ہے کہ پچپن سال کی عمر ریٹائرمنٹ کی ہے, کہہ وہ یہ رہا ہوتا ہے کہ آپ عیش کیجیے, ہوا کھائیے, ہمارے کام کے اب آپ نہیں رہے, آپ کے خواہ مطمئن ہو گئے ہیں, آپ دیکھنا ادھر چاہتے ہیں نظر ادھر آتا ہے, چلنا ادھر چاہتے ہیں پہنچتے ادھر ہے, ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ گلاس اٹھا لوں گلاسی آپ کے ہاتھ, تب آپ ہمارے کام سے نہیں رہے, ساٹھ سال کے ہو گئے ہیں وہاں, تو ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کریں گے, اس لیے کہ اس نظام میں تو تین طلاقیں دے دی ہم, بلکہ کاروبار بھی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس عمر میں, تو بچے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بجان اب تو آپ اللہ اللہ کیجیے, مطلب یہ ہوتا ہے کاروبار ہمارے حوالے کیجیے نا, اب تک آپ کاروبار پر بیٹھے رہیں گے, تو جب کاروبار سے بچے نکال دیں اور ملازمت سے وہ سارے لوگ نکال دیں, پھر ہم سوچتے ہیں اللہ اللہ, تو اس وقت کیا اللہ اللہ ہو سکتا ہے, اٹھا سکتا ہے آپ اللہ اللہ, کون سا اللہ, وہ اللہ کہ جس کی خدائی اور کبریائی کے ڈنکے بجنے چاہیے, اس کی جدوجہد کی تو صلاحیت تو قوت رہی نہیں ہوتی جس میں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک عنوان سے ذیلی عنوان دیا میں نے کہ وقت نہیں ملتا, تو یہ وقت کہاں جاتا ہے, یہ تو وہیں چلا جاتا ہے سارا, اسی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے, لہذا جو جدوجہد کی بات ہے, وہ جو تیسرا نقطہ تھا, وہ کیسے حاصل ہو, اس لیے کہ جو لوگ اس پر متفق ہیں کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک, بالکل ماشاء اللہ بات سمجھ میں آ گئی, لیکن صاحب بڑے مصروف آدمی ہیں, سر صبح گھر سے نکلتے ہیں شام کو پہنچتے ہیں, بس ایک جمعہ کا دن ملتا ہے تو اس دن بھی بعد ایسی مصروفیات ہوتی ہیں, کچھ کپڑے لینے ہیں, کچھ کپڑے دینے ہیں, کچھ فلاں کرنا ہے, کچھ آرام کرنا ہے, کچھ گھر ٹھیک کرنا ہے, تو کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ کام کچھ نہ کرنا پڑے, ہلدی لگے نہ فٹ کرے اور رنگ بالکل چوکھا نہایت ملا, یعنی وہی دعاؤں سے کشمیر وغیرہ مل جائے اور اسلامی نظام قائم ہو جائے, یہ ساری باتیں, لہذا اس نظام کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے خلاف سوچنے والوں کو اپنے خلاف کام نہ کرنے, آپ منصوبہ بنا لیں اس نظام کے خلاف, لیکن چوبیس گھنٹوں میں سے بارہ گھنٹے اسی نظام کو مضبوط کرنے میں ہم سب کریں, ہم چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں, ہم انجینئرز ہیں, ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم اس کے ملازم ہی تو اس کے کلپرزے ہیں, اس نظام وہ ہمیں سے اپنے آپ کو مضبوط کراتا ہے, پھر اسی نظام کو ٹی وی پر ہم کو دکھاتا ہے, پھر سلا دیتا ہے اور جگا کر پھر وہی کام شروع کرا دیتا ہے, کہ جس نے اس نقطے کو سمجھ لیا اس کے سامنے پھر بنیادی بات یہ ہونی چاہیے کہ جدوجہد کے لیے اس نظام سے کچھ عدم تعاون بھی کرنا چاہیے. میری بات پتہ نہیں پہنچ رہی ہے آپ تک یا نہیں, میں چاہتا تو ہوں کہ پہنچ جائے لیکن کیا پتا نہ پہنچ رہی ہے. مطلب اس نظام سے عدم تعاون, کیسے ہو عدم تعاون؟ اس لیے کہ وہ تو معیار زندگی اسی سے بنتا ہے, اور پہلے ہماری نو اسٹار لائف تھی, پھر ون اسٹار لائف بنی اسی نظام کی خدمت کر کے, پھر ٹو اسٹار, اب تو ماشاء اللہ سب بچوں کے گھر الگ الگ ہیں, اور وہ ہمارا ایک گھر وہاں گلشن اقبال میں بھی ہے, کچھ چوک یادگار میں, ماشاء اللہ حالات کافی بہتر ہیں. تو اگر مجبور ہیں آپ آٹھ دس گھنٹے اس نظام کی خدمت کریں تو پھر دو چار پانچ چھ گھنٹے اس نظام کے خلاف بھی تو کام کریں, حالانکہ پھر بھی پروپورشن اسی کے حق میں جاتا ہے. لیکن یہاں ہماری رہنمائی اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے جا بجا, اور اپنے نبی کے ذریعے سے بار بار بتلاتا ہے کہ تم تھوڑے بھی ہوگے تو زیادہ کے اوپر غالب ہو. تمہارے دو گھنٹے جو ہیں وہ آٹھ گھنٹے کے اوپر بھی غالب ہو سکتے ہیں. دو گھنٹے کی جدوجہد ادھر کرو, آٹھ گھنٹے اگر دس گھنٹے اس نظام کو مضبوط تو بھی تم فتح مند ہو سکتے ہو. ایک متبع تعداد یہ کام کرے, تسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ کرے. اب یہ کیسے ہو لے گی؟ یہ عدم تعاون والی بات. دیکھیے یہ بات اس طرح سے ہے, آپ نے سنا ہوگا ہمارے یہاں شریعت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کی جان پر بن جائے, اس کو کھانے کو کچھ نہ ملے, کوئی چیز میسر نہ ہو اور جان اس کی جا رہی ہے, تو وہ حرام بھی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے. سور بھی حلال ہوتا ہے, یعنی شرم کہ اسے حالت اضطرار کہتے ہیں کہ اس میں پھر آدمی اگر سور کھا کر جان بچا سکتا ہے تو چلو وہ کھا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو سور کھاتی ہے. اب اگر کسی ایک میز پر دو ایسے آدمی جمع ہو جائیں, ایک وہ جو سور کھاتے ہیں عام دنیا کے لوگ, اور ایک وہ جو حالت اضطرار میں مجبوراً جان بچانے کے لیے سور کھا رہا ہوں, دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوں تو بظاہر تو دونوں ہی سور کھا رہے ہوں, لیکن بڑا فرق ہے دونوں. پہلا فرق تو یہ ہے کہ یہ جو حالت اضطرار میں کھا رہا ہے مجبوری کی حالت میں, تو نفرت کے ساتھ کھا رہا ہوگا, کراہیت کے ساتھ کھا رہا ہوگا, اس کا دل نہیں لگ رہا ہوگا, یہ اس کی ڈشے نہیں سجائے گا کہ یہ سور کے کوفتے ہیں, یہ اس کے شامی کباب ہیں, یہ اس کا متنجن ہے, یہ اتنا قورما ہے, یہ 20 ڈشیں لمبا دسترخوان سور. وہ تو ایک تھوڑا سا وہ مشکل جان بچانے کے لیے, جبکہ دوسرا جو ہے تو ڈشیں سجائے گا. تو اگر اس نظام سے عدم تعاون کی بات ہوگی تو وہ یہی ہے کہ اس سے اتنا لیا جائے جتنا ناگزیر ہے حالت اضطرار, اور پھر اس کے خلاف جدوجہد پر زیادہ سے, ورنہ جتنا زیادہ اس سے لیں گے آپ اتنا ہی بہت درکار ہے, اتنی صلاحیتیں درکار ہیں, اور اپنے آپ کو پورا اسی میں کھپا دیجئے تو بھی ناکافی. اس لیے کہ اس نظام کا تو معاملہ ہی ہے کہ ہمیشہ یہ نظر آئے گا کہ میرے گھر تو تین بیڈ روم والا گھر ہے, لیکن وہ اگلا گھر جو جا کے دیکھا اس میں صاحب کمال ہو گیا, چار بیڈ روم کا بنا لیا, میرا بھی چار بیڈ روم کا ہوں گا. ہر آدمی کے ڈرائنگ روم میں جا کر احساس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ڈیکوریشن پیسز, اچھا یہ کہاں سے حاصل کیا تھا, وہ کہاں سے آپ کو ملا تھا, اچھا اچھا آپ کا تو بیٹا وہاں وہاں گھر تھا, اب کیسے لکھے گا اسے, میرے لیے بھی ایک بھیج دے. ساری مسابقت اسی میں کہ جو اس کی ہے وہ مجھ کو مل جائے. اس کی یہاں تقریب بڑی شاندار ہوئی تھی, میں بھی بیٹی کی شادی ویسی کروں. اس کے بچوں نے جب وہ فلاں ڈگری پاس کی تھی تو انہوں نے یہ اور میں بھی ویسی کروں, ساری مسابقت. اور یہ بھی موجودہ نظام میں جو سیکولر نظام ہے خدا سے بے خوف کرنے والا, اس کی یہ صلاحیت بھی ہے, اور اس نے یہ صلاحیت سب میں پیدا کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھا اور دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھا تو بارگاہ رب العزت میں اس کا نام صابروں اور شاکروں میں لکھا گیا. اور ہمارا حال کیا ہے اس کے مقابلے میں, جو اس نظام نے ہمارا ذہن بنایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھو, اور بس ویسی زندگی اور ویسا گھر اور ویسے تقریبات حاصل کرنے کے لیے کوشش رہو, ہمیشہ کوڑتے رہو کہ یار وہ تو بہت آگے نکل گئے, اور دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر راضی رہتے ہیں کہ بھئی وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے, ہم پڑھ تو لیتے ہیں کم از کم, وہ تو بات ہی نہیں کرتے صاحب دین کی, ہم شہرت تو خرید لیتے ہیں. مطلب ایک آدمی کافی مطمئن رہتا ہے کہ میں تو کافی خدمت کر رہا ہوں. تو جب یہ چیزیں الٹ جائیں تو آدمی بے صبرا اور ناشکرا ہوں. جب دنیا کے معاملے میں کمتر کو دیکھ کے اور دین کے معاملے میں برتر کو دیکھ کے صابر و شاکروں میں نام لکھا جائے گا, تو جب اس سے الٹ کام کیا جائے گا تو بے صبروں میں اور ناشکروں میں نام لکھا جائے گا. اور یہ جو موجودہ نظام ہے مغرب کا سرمایہ دارانہ پورا سیکولرزم کا نظام, جی انسانوں کو لالچی بناتا ہے، جاؤ حشمت کا بھی، پیسوں کا بھی، دنیا داری کا بھی، عزت و شہرت کا بھی، مزید دنیا سمیٹنے بٹورنے کا بھی، یعنی عملاً ہر شخص جو ہے وہ قسطیں ادا کرنے والی مشین بنا رہتا ہے. مہینہ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ فریج لیا تھا قسطوں پر، اس کی قسط ادا کرنی ہے، وہ مشین لی تھی اس کی قسط ادا کر دی ہے، وہ فلاں چیز ہو گئی تھی، وہ فلیٹ لیا ہوا تھا، وہ دکان لی ہوئی تھی، وہ پلاٹ لیا ہوا تھا، قسطیں ادا کرنے والی مشین. یہ سرمایہ دار نظام کی خصوصیت ہے کہ آدمی نے چاہت اور لالچ اور دنیا مزید سمیٹنے اور بٹورنے کے طریقے، اور وہ سارے ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، سارے اشتہارات آتے رہتے ہیں کہ اگر آپ صرف 1,000 روپے جمع کرا دیں تو 1,00,000 روپے کی فلاں چیز آپ کو مل جائے گی، بڑا خوش ہوتا. پھر اس کے بعد وہ اس کو گروی رکھ لیتے ہیں کہ وہ 1.5 لاکھ وصول کرتے ہیں، اور ساری عمر اس سے وہ قسطیں وصول کرتے رہتے ہیں، اور آدمی ہر ایک کو اپنے آپ کو گروی رکھ پاتا ہے. اس لیے اس نظام کے عدم تعاون کی اگر بات ہوگی تو حالت اضطرار سمجھ کر اس سے کم لینے، اور زیادہ سے زیادہ پھر قناعت کے راستے پر چلنے. اور حقیقت یہ ہے کہ پھر یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے نا اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو جب اسوہ حضور کا بیان کرتے ہیں، کہتے اور سنتے ہیں، تو تبرک کے لیے کرتے ہیں، ثواب کے لیے. حالانکہ ثواب بھی ہے، وہ تبرک بھی اس سے بہتر کوئی نہیں، لیکن اپنانے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے، اس کے مطابق ڈھلنے کے لیے، بننے کے لیے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو سوئے اور صبح جب اٹھے تو محاد المومنین میں سے جو تھی ان سے پوچھا کہ میرا بستر کچھ تبدیل ہو گیا ہے کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہی بوری جو آپ کے نیچے دوہری کر کے بچھائی جاتی تھی، رات ہم نے اس کو چوڑا کر کے، یعنی چار تہے کر کے بچھا دیا، وہی بستر ہے آپ. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو ویسے ہی بچھایا کرو جیسے بچھتی تھی، اس لیے کہ رات کو تہجد کے وقت اٹھنے میں مجھے کوئی دقت پیش آئی. دیکھیے یہاں کچھ شکے کا مسئلہ نہیں بیان ہو رہا ہے کہ کوئی اس سے نتیجہ ہی نکالے گا، بول تو بوری پہ سونا چاہیے، اور اس کی چار تہیں تو کبھی نہیں کرنی چاہیے، دوہری بوری کر کے سونا چاہیے، چکے کا مسئلہ نہیں. یہاں مسئلہ جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی جس مشن کے لیے، جس منزل کے لیے، جس کام کے لیے اپنے بارے میں طے کر لے، پھر زیادہ رات ویسے ہی جمع کرے گا. یعنی ہم ویسے کافی سمجھدار ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ اگر ہوائی جہاز سے بھی جا رہے ہوتے تو معلوم ہے کہ 20 کلوگرام کی اجازت، کوئی 100 کلوگرام لے کر جاتا ہے، سمجھدار آدمی ہے، 2025 لے جائے گا، کوشش کرے گا منت سماجت کے نکل جائے. لیکن جانا چاہتے ہیں ہم جنت میں، اور سارے چیزیں جو اختیار کی ہیں وہیں جنت سے دور لے جانے والی. اتباع کرنا چاہتے ہیں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی خواہش بہت. صاحب سیرت پر ایک تقریر ہونی چاہیے، کچھ سیرت کانفرنس دفعہ کی جائے. سیرت کانفرنس کر لی گئی، بہت اچھے مقررین بلائے گئے، فلاں عالم الدین فلاں عالم. یعنی خواہش یہ ہے کہ سیرت کا تذکرہ ہو، لیکن بس تذکرہ ہو، باقی زندگی ہماری وہی گزرے گی جو ہم گزار. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں سے اسوہ شروع ہوتا ہے. جو صحابہ کا اصل کمال ہے وہ ہے ہی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے سنا بس اسی وقت اپنا لیا. کہ کوئی چیز چھوڑنی تھی تو چھوڑ دی، ترک کرنی تھی، کوئی چیز اختیار کرنی تھی تو اختیار کر دی. کوئی لے تلال نہیں تھی کہ کل سے ہم نیک بن جائیں گے، پرسوں سے ہم شراب چھوڑیں گے، 6 دن بعد ہم سود کو ترک کریں گے. یعنی وہ جو شراب کی حرمت کا واقعہ آتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے، مختلف کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، مختلف لوگوں سے سنا ہوگا، سب میں تسلسل سے ایک ہی بات آتی ہے کہ منادی کرنے والے نے جس وقت پکارا کہ شراب حرام ہو گئی، تو کچھ جام یہاں تک آ گئے تھے، کچھ لوگ انڈیل چکے تھے، کچھ ابھی باقی تھی، کچھ مٹکوں کے اندر رکھی تھی، کچھ مجلسیں سجی تھیں، کچھ محفلیں آراستہ تھی، جام بڑھائے جا رہے تھے، اپنے اس کا رنگ تھائے اس مزاج کے مطابق، لیکن پکارنے والے نے کہا کہ شراب حرام ہوئی، تو جو جام یہاں آیا تھا وہ یہاں سے نیچے گیا ہے، اوپر نہیں گیا. جو آدھی پی جا چکی تھی بس وہی پی گئی، باقی یہ نہیں سوچا کسی نے کہ یہ تو ضائع ہوگی نا بھائی، اور آخر پیتے ہی تھے تھوڑی دیر پہلے تک، تو اس وقت تو چپکے سے پی لیجیے، بعد میں دیکھا جائے. یا یہ مٹکا تو بڑی محنت سے تیار ہوا ہے نا، پیسے خرچ ہوئے اس پہ، تو یہ مٹکے والی پی لیں گے. اس کے بعد کوئی ایسی بات کہیں نہیں ملتی حدیث کی کتاب میں کہ کسی نے یہ تعویل کی ہو کہ بھائی ضائع کرنے کا کیا حاصل ہے، آخر کل تک حلال تھی نا. کوئی دانشور ہوتا تو سمجھاتا کہ بھائی دیکھو 11:05 تک تو حلال تھی، پیے تھے تم، تو 11:06 پر اچانک کیا فرق پڑتا ہے، 11:10 پہ کر لینا تم اس کو حرام. بلکہ واقعہ آتا ہی ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی نظر آئی. یہ اسی وقت ممکن تھا جبکہ جام واپس آ جائیں، گلاس توڑ دیے جائیں، مٹکے ختم کر دیے جائیں اور ان کو باہر دیا جائے. تو اس میں ہنسنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی جو بات ہے اٹھ کر حجت, اور یہی سے وہ کردار پیدا ہوتا ہے. یہ کردار ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو پھر دنیا چھوڑنا بھی آسان ہے, دنیا کو برتنا بھی آسان ہے. اپنی مرضی کے مطابق جتنا لیا ناگزیر ہے, اس کے مطابق لینا اور اس سے ہٹ کر پھر چھوڑ دینا ممکن ہے. اور یہ تربیت ایسی ہے جو تھرو آؤٹ آپ کو ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, عین حالت نماز میں تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے. لوگ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اچانک وہی آتی ہے کہ حرم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز. اب بیچ نماز میں حکم دینے کی بھلا کیا تو بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی ہاں آتی ہے سمجھ. کہنے والے کہہ سکتے ہیں نا کوئی نماز دو منٹ میں ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہی کو آنا چاہیے, یہ دو منٹ پہلے شروع ہوئی تھی اس سے پہلے آ جاتی, یہ کیا بیچ نماز میں وہی آ رہی ہے؟ وہ آئی اسی لیے کہ جس وقت اللہ کا حکم آ جائے تو لوگ تابعداری کرنا سیکھے, پھر کچھ اور نہیں ہو سکتا اس حکم کے اتباع کے علاوہ. عین حالت نماز میں پوری کی پوری جماعت میں رخ پھیر دیا, پہلے بیت المقدس کی طرف تھے اور حرم کعبہ کی طرف ہو. یہ تربیت دی جائے گی اجتماعی طور پر. عین اس حالت میں جب لوگ شراب پی رہے تھے حرمت کو حکم. یہ ہے دراصل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے محبت اور آپ کے دامن سے وابستگی. لیکن اس میں اگر معاملہ التوا کا اور آج نہیں اور کل کا اور ابھی نہیں کسی اور وقت کا, اور ابھی تو بہت گھاٹا ہو جائے گا اس وقت, تو اس مسئلے کو مت چھوڑو, نقصان زیادہ ہے, پھر کبھی دیکھ لیں, یہ پھر بے ایمانی کی بات, یعنی ایمان سے دور جانے. اور اگر ہمارا مجموعی رویہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نظاموں سے کشمکش میں, ہم یہ بھی جانتے ہیں کس طریقے سے, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کرنے کا کام ہے, پھر ہم یہ سوچیں کہ وقت نہیں ملتا, حالات نہیں ہوتے, فلاں چیز نہیں ہوتی, تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نظام ہم کو وقت نہیں دے گا. کہ یہ ہم سے آ کر کہے کہ حضور آپ ہمارے خلاف بھی کام کیجئے کچھ دیر, ہم دو گھنٹے آپ کو فارغ کر دیں گے, ویسے 5 بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے لیکن ہم آپ کو 3 بجے فارغ کر دیں گے تاکہ ہمارے خلاف آپ جد و جہد. اور جد و جہد ہی ایمان ہے, کشمکش ہی ایمان ہے. نفس کے خلاف جد و جہد, اس کی خواہشات, اس کی تمنائیں, اس کی آرزوئیں, اس کا اس دنیا کے اندر الجھنا اور الجھتے چلے جانا, اور معاشرے کے اندر تمام چیزیں. تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو آج کل کی اصطلاح میں اگر ہم سادگی کہیں تو شاید اس کا مفہوم بدل جاتا ہے, لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہیں, وہ ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی پڑھتے بھی ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, تو مسئلہ اس پر جاتا ہے کہ صاحب کھڑے ہو کر پڑھا جائے یا بیٹھ کے پڑھا جائے, اس پر بحث ہوتی ہے ساری. کہ صاحب سلام کر تو بیٹھ کر پڑھا جائے, صاحب سلام, حالانکہ مسئلہ کھڑے ہو بیٹھنے کا نہیں ہے, مسئلہ اس پیغام کا ہے کہ اس کے اندر پیغام کیا پھر ہے, کہ اس کی عظمت کو دیکھو کہ اس نے بادشاہت میں فقیری کی, اور یہ آپ نے فقیری اس لیے اپنائی تاکہ آپ کا اسوہ آسان ہو جائے. ورنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم بادشاہ بنیں گے پھر ہم اپنائیں گے اس کو. اب تو ہم سب بادشاہ بنے بیٹھے, فقیری اپنانے کو تیار نہیں. تو جس فقر کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کو اختیار کیے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا. کوئی یہ چاہے کہ وہ جہاد کر لے گا, کشمکش کرے گا اپنے نفس کے ساتھ, تو اسے حضور کا فقر بھی اختیار کرنا, اور حضور کا فقر جو ہے وہ توازن کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے, کسی ایک طرف چلے جانا اور جھکتے چلے جانے کا نام نہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ آپ زیادہ اس بات کو خود جانتے ہیں, لیکن یہ جو مشکلات میں درپیش ہیں کہ وقت نہیں ملتا اور حالات اجازت نہیں دیتے اور صاحب بالکل موقع ہی نہیں ہوا اور یہ تو فلاں ہو ہی نہیں سکتا, یہ وجہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر تو کسی اور نظام کے بندے اور غلام ہیں, اور اصلاً اس کی غلامی پوری کی پوری سر سے لے کر پیر تک کرنا چاہتے ہیں. پھر خواہش یہ ہے کہ ہمیں وقت مل جائے تو ہم یہ کام بھی کریں. خواہشوں سے یہ کام نہیں ہوتا, کچھ اس کے ساتھ عدم تعاون کریں, تھوڑے پر گزارا کریں, اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے لیے کم سے کم چن لیں, تو پھر اللہ تعالیٰ قناعت بھی دیتا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو غنی کر دیتا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو اندر وہ شرع صدر دیتا ہے اور اطمینان کی دولت دیتا ہے کہ انسان بے نیاز ہوتا ہے چیزوں. یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ الفاظ میں نے ادا کر دیے, یہ ممکن اسی وقت ہے جبکہ ایمان اور اس کے ساتھ حضور کا فخر اور جد و جہد اور کشم, یہی نصب العین مسلمان تحریک اسلامی کے کارکن کا بھی کرنے کا کام نہیں. پھر اس پورے بات کو وسیع کرنا, پھیلانا, دور دور تک اس کو لے جانا, اسی کے راستے سوچنا, اسی پر ذہنوں کو مرتکز کرنا, یہ پھر اس کی تفصیلات ہیں کہ کیسے کیا جائے. لیکن اگر انسان اس بات کو سمجھ لے اور اس جدوجہد میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں تو وہ مجاہد بن جاتا ہے کہ جس کا تذکرہ جا بجا قرآن پاک میں اور حدیث میں آتا ہے. یعنی پھر جس کی دعائیں بھی قبول ہوں, جس کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ, تعلق باللہ پھر یہیں سے شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے کوئی تعلق باللہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں شاید بڑی نمازیں پڑھ کے تسبیحیں ہلا کر اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا. تعلق تو ان راستوں سے گزر کر ہوتا ہے جو صحابہ کرام نے آخر 13 سال مکے میں گزارے, پھر اس کے بعد جب جہد کے گزارے, تعلق یہاں انہیں راستوں پہ چلتا ہے, حضور کے اس میں کو اپنا کر دو. اس لیے میرے دوستوں میں نے بہت وقت آپ کا لے لیا ہے اور بنائے کوئی نئی بات بھی نہیں کر, انہیں پرانی باتوں کو اپنے طریقے پر دوہرا دیا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ چیزوں سے واقف ہونے کے بعد پھر ناواقف رہنے والا عمل, علم رکھنے کے بعد لا علمی کی کیفیت, یہ جی اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی پکا کا اور باسپرس کا موجب بنتی ہے. ہمیں اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب بھی کرنی چاہیے, اس کے فضل کے لیے خصوصی دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ اور تیار کرنا چاہیے کہ کرنے کا کام اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.